الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ایمان جیسی نعمت عظمی سے مالا مال فرمایا ہے. یہ سب سے عظیم و شان نعمت ہے جو اللہ پاک نے اپنے مخصوص بندوں کو چن چن کے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. اس نعمت کی قدر کی ضرورت ہے، اس نعمت کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. نعمت کی جتنی قدر کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اتنے ہی اس نعمت میں ترقی کا معاملہ ہوگا. خدا نخواستہ نعمت کی ناقدری کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نعمت کے چلے جانے کا بھی اندیشہ ہوا کرتا ہے. یہ نعمت اللہ پاک نے بن مانگے بلا استحقاق عطا فرمائی ہے. اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان اللہ تعالیٰ سے والہانہ محبت رکھتا ہو، والہانہ تعلق رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو دل و جان سے اپنانے والا ہو، اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہو. سنتوں کو اپنانے والا ہی در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور جو آپ سے محبت رکھتا ہے تو وہ جنت میں پھر آپ کے ساتھ ہوگا. محنت کرنی پڑتی ہے، یہی محنت پھر رنگ لاتی ہے. زندگی میں انسان طور طریقے سیکھتا ہے، اچھی صحبتوں میں رہ کر اچھی باتیں سیکھتا ہے، بری باتوں سے بچتا ہے، اپنے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، نیکیوں میں ترقی حاصل کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، اور نوبت پھر یہاں تک پہنچتی ہے کہ گناہوں سے بچتے بچتے زندگی میں اس کے گناہوں کا سلسلہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی رہ جاتا ہے. یہی اصل انسان کی کامیابی ہے کہ اس کی زندگی صاف شفاف ہو، نیکیوں سے سجی ہوئی ہو، گناہوں سے بچی ہوئی ہو. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے ملفوظات آپ نے سماعت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جس کسی کو نصیب ہو جائے تو پھر اس کے لیے سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. دنیا میں بھی انسان کو اگر کسی سے محبت ہو جائے تو پھر اپنے محبوب کے راستوں کو انسان اچھے طریقے سے طے کرتا ہے، راستے کی تمام رکاوٹیں اس کے لیے آسان بن جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کسی کو نصیب ہو جائے تو اس محبت کی بنا پر پھر سارے معاملات بندے کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. اس محبت کے حصول کے لیے معاملات کی صفائی بھی ضروری ہے، عقائد کی پختگی بھی ضروری ہے، اخلاقیات سے آراستہ ہونا بھی ضروری ہے. اور جو اسباب پچھلے مضامین میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا استحضار، اپنے برتاؤ کا سوچنا، اور اسی طریقے سے عبادات و طاعات کے اوپر مداومت اختیار کرنا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، ان اسباب کو جب بندہ اختیار کرتا ہے تو اس کی محنت ایک نہ ایک دن رنگ لے آتی ہے. صرف زبانی جمع خرچ سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب نہیں ہوتی، ان محنت والے اعمال کو، اسباب کو جب بندہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محنت اس کے دل دماغ میں رچ بس جاتی ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی سالک کے لیے کہ جو راہ حق تک پہنچنا چاہتا ہو تو سب سے پہلے اس کے ذمہ داری ہے کہ کسی طبیب کو تجویز کرے، کوئی رہبر اور رہنما تلاش کرے کہ جس کے ساتھ وہ جڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چل سکے. اور ہر علاج کرنے والا فرمایا کہ وہ طبیب نہیں ہوتا، کئی ایک طبیب ایسے ہیں جو عطائی بھی ہوتے ہیں، جو جان لیوا ثابت ہو جاتے ہیں، جو ایمان لیوا ثابت ہو جاتے ہیں۔ اس راہ میں کئی ایک ایسے معالج تھک بن کر بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو رہبر اور رہنما ظاہر کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ رہزن ہوتے ہیں۔ دین کا لبادہ اوڑھ کر بسا اوقات وہ لوگوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر علاج کرنے والا طبیب نہیں ہوتا، طب کے لیے ماہرین طب ہی سے رابطہ کیا جاتا ہے، علاج کے لیے، جسمانی علاج کے لیے ماہر فن سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ تو اس راہ میں بھی فرمایا کہ سب سے پہلے انسان کسی رہبر کی، کسی طبیب کی جستجو کرے اور اس کو تلاش کرے، اور اس کے اندر فرمایا کہ یہ خوبیاں ہوں کہ عمومی طور پر غالب حال اس کا یہ ہو کہ وہ خود بیمار نہ ہو، خود طبیب علیل نہ ہو، وہ خود روحانی امراض کے اندر مبتلا نہ ہو، روحانی امراض کا شکار نہ ہو۔ ورنہ تو بات یہ ہے کہ خفتہ کہ کنت بیدار، سویا ہوا انسان دوسرے سوئے ہوئے انسان کو کہاں جگا سکتا ہے۔ تو حال اس کا یہ ہو، خود وہ طبیب، خود وہ معالج، خود وہ ڈاکٹر اور روحانی علاج کرنے والا رہبر و رہنما، وہ خود روحانی امراض میں مبتلا نہ ہو۔ اس لیے کہ خود اگر بیمار ہوگا تو وہ تو دوسروں کے اندر بیماریاں پھیلائے گا، دوسروں کی بھی عادات خراب کرے گا، اور دوسروں کے اندر بھی ان خامیوں کو آسان بنا کر پیش کرے گا، اور جو برائیاں تھیں ان برائیوں کو ہلکا ظاہر کر دے گا، جس کی وجہ سے دوسرے بھی ان برائیوں میں مبتلا ہوں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ فرمایا کہ سب سے پہلے طبیب کو تجویز کیا جائے، ایسا طبیب جو خود بیمار نہ ہو، خود مریض نہ ہو۔ اور خلاصے کے طور پر فرمایا کہ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ غالب حال اس کا یہ ہو کہ وہ برائیوں سے بچتا ہو، خامیوں سے بچتا ہو، کوئی مرض اس کی لت اس کو پڑی ہوئی نہ ہو، ظاہری اور باطنی لحاظ سے متبع سنت ہو۔ اتفاقاً اگر اس سے کبھی کبھار کوئی اتار چڑھاؤ ہو جائے تو یہ تو بشریت کا لازمہ اور خاصہ ہے۔ اس میں فرمایا کہ وہ تو پھر صرف پیغمبر حضرات ہی کی ہستیاں ہیں کہ جو ہر خطا سے، ہر گناہ سے، ہر برائی سے اللہ پاک نے ان کو محفوظ فرما رکھا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ پھر باقی ماندہ جو افراد رہ جاتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کاملین بھی کیوں نہ ہوں، تو ہر ایک کے اندر کمی کوتاہی تھوڑی بہت ضرور ہوتی ہے۔ پھر انسان یہ تلاش نہ کرے کہ مجھے ایسا عالی قسم کا پیر ملے، مرشد ملے، رہبر و رہنما ملے جس میں نقطے کے برابر بھی کوئی خامی نہ ہو، تو ایسا انسان پھر بالکل اپنے آپ کو خود ہی ان نیک کاموں سے دور کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ جس طرح بیمار کو بیماری لاحق ہو جائے اور وہ تلاش کرے کہ مجھے تو اعلیٰ قسم کا ڈاکٹر اور طبیب اور معالج ملے گا تو علاج کراؤں گا، ورنہ میں تو علاج ہی نہیں کراتا، تو اس کے علاج نہ کرانے کا نقصان خود اس کو اپنی ذات کی بھگت، خود اس کی ذات کو بھگتنا پڑے گا۔ کہ شروع مرحلے میں اگر بیماری کا علاج ہو جاتا تو جلدی شفا مل جاتی، لیکن جب مرض بگڑ گیا اب اچھے سے اچھا طبیب بھی اس کو قابو نہیں کر پا سکے گا۔ فرمایا کہ اگر تم جنید بغدادی کے انتظار میں رہو کہ ہمارا پیر ایسا عالی ملے کہ جو حضرت جنید بغدادی کی ٹکر کا ہو، تو فرمایا کہ یقین جانو کہ اگر جنید بغدادی کو بھی تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے، ان میں بھی تم 10 عیب نکال دو گے۔ انسان کو اس کی فطرت اور مزاج یہ ہے کہ اپنی خامی اور اپنی کوتاہی نظر نہیں آتی، دوسروں کی خامیاں اس کو بہت جلدی نظر آ جاتی ہیں، بھلے وہ خامی ہو یا نہ ہو۔ بڑے محدث تھے، ان کے درس حدیث میں جب ان کے شاگرد جایا کرتے تھے تو دعا کرتے تھے راستے میں کہ یا اللہ میرے استاد کی کوئی بھی خامی میری نگاہوں میں نہ لانا، اپنے استاد کی خوبیاں ہی خوبیاں مجھے دکھانا۔ انسان ہے، کمزور ہے، اس میں کوئی خامی اگر ہوئی اور وہ نظروں کے سامنے آ گئی تو بہت ممکن ہے کہ عقیدت کے اوپر کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی ٹھیس پہنچ جائے۔ تو جب وہ درس حدیث کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کا عالم یہ ہوتا تھا کہ پرخلوص انداز میں اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ مجھے اپنے استاد محترم کی خوبیاں ہی خوبیاں دکھائیے، میرے استاد کی خامی میرے سامنے کوئی بھی نہ آنے پائے۔ تو انسان اگر جنید بغدادی بھی آ جائیں ان میں بھی 10 خامیاں نکال بیٹھے گا، حضرت نے بڑی اچھی سی مثال دی ہے تو گندی. فرمایا کہ انسان کو اپنی برائی نظر نہیں آتی, دوسرے کی برائیاں بڑی جلدی نظر آ جاتی ہیں. خود بیت الخلاء جاتا ہے تو دیر تک بیٹھ کے فارغ ہو جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن اگر اس سے پہلے کوئی اور جاتا ہے تو انسان وہاں قریب میں بھی پہنچ کر ناک منہ چڑھاتا ہے. حالانکہ عمل دونوں ایک ہی ہیں, لیکن دوسرے کے اس عمل سے اس کو کراہیت اور تنفر اور نفرت پیدا ہوتی ہے, گھن کھاتا ہے, اور وہی عمل خود کرتا ہے تو اس میں اس کو گھن کا احساس نہیں ہوتا. اپنی برائی اور اپنی خامی اور اپنا گند انسان کو نظر نہیں آتا, لیکن دوسرے کی معمولی گندگی بھی انسان کو بہت دور تک دکھائی دیتی ہے. تو اس راستے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کسی بھی طبیب کسی بھی معالج کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لے, اور پھر صدق دل سے اخلاص کے ساتھ مخلصانہ انداز میں بے لوس ہو کر ان کی رہبری اور رہنمائی کے اندر اپنے آپ کو ڈال دے, اور پھر دل کے اندر نفاق نہ رکھے, کدورت اور کھوٹ نہ رکھے, دوغلا رخ, کہ انسان ظاہر میں محبت کا اظہار کرے, اپنائیت کا اظہار کرے, عقیدت کا اور احترام کا اظہار کرے, لیکن اندر سے انسان کے خامیاں بھری ہوں, تنفر بھرا ہو, کدورت بھری ہو, بغض اور عناد بھرا ہو, کہ موقع آنے پر وہ زہریلی باتیں کرتا ہو, ایسا انسان سوائے اپنی دنیا اور آخرت خراب کرنے کے اور کچھ نہیں پاتا. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کی زندگی میں کئی ایک ایسے واقعات رونما ہوتے تھے کہ بڑے قریبی, بڑے چہیتے, بڑے لاڈلے بننے والے, محبت کے اظہار کرنے والے, محبتیں جتانے والے, موقع پڑنے پر جب حقیقت حال کھلتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ آستین کے سانپ, کوئی زہریلا بچھو. حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے, الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے, دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے. تو کوئی بھی انسان اگر کہیں بھی جڑتا ہے تو عقیدت اور احترام کے ساتھ, بے لوس محبت کے ساتھ جڑے, پھر دل میں کدورت رکھنا یا خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے, پھر وہ انسان زہریلا بچھو بنا ہوا ہوتا ہے, زہریلا سانپ بن جاتا ہے, کہ سامنے تو حضرت حضرت کرے اور پیٹھ پیچھے انسان اپنے دل کے کینے کا اظہار کرے, مختلف انداز سے وہ خامیوں کو اچھالے, خامیوں کو اجاگر کرے, تو سامنے والے کی شخصیت پہ تو کوئی برا اثر نہیں پڑتا. جس کو اللہ پاک نے جس کام میں لگا دیا وہ تو وہی کام کرتا رہے گا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ سورج پر تھوکنے والے کا تھوک اپنے ہی چہرے پر آ کے پڑتا ہے. تو کامیابی انسان کی اس بات میں ہے, شاگرد استاد کے سامنے جب زانو تلمس طے کرتا ہے تو اس کی کامیابی تب ہوتی ہے جب وہ عقیدت اور احترام اور محبت کے اندر بے لوس ہو. علامہ سبکی بہت بڑے علامہ گزرے, علامہ نووی رحمہ اللہ کی مسجد میں جب ان کا گزر ہوتا تو جگہ بدل بدل کے نمازیں پڑھتے اور فرماتے کہ میرے استاد نے اس زمین کے اوپر نہ جانے کہاں کہاں سجدے کیے ہیں, میرا بھی دل چاہتا ہے کہ کہاں کہاں میرے استاد کے قدم پڑے, کہاں کہاں سجدے کیے, میرا دل چاہتا ہے کہ میرا کوئی سجدہ ایسا ہو جائے کہ میرے جو استاد کے قدموں کی جگہ پر پڑ جائے. شاگرد کی اپنے استاد کے لیے ایسی عقیدت اور ایسی محبت کہ اپنے استاد کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایسی محبت کہ مسجد کے اندر جگہ بدل بدل کے نماز پڑھتے تھے اسی شوق میں کہ شاید کہ میرے استادوں کے قدموں کی پڑنے والی جگہ پر میرا سجدہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی ابھی بڑی قدر و منزلت ہے. مقام ابراہیم کو دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ تعمیر فرما رہے تھے, اسی قدمین شریفین کو اللہ پاک نے علامت اور نشانی بنا دیا. آج تک صدیاں بیت جانے کے باوجود اللہ پاک نے اس کو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدى للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کو اللہ پاک نے اپنی بڑی نشانی قرار دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ایک گہرے دوست کے قدموں کے نشان اس پتھر کے اوپر ہیں. تو دوست سے جب محبت ہوتی ہے, اس کے نقش قدم سے بھی محبت ہوتی ہے, اس کا وجود اور اس کی عادات, اس کے اطوار, اس کے طور طریقے سارے ہی پھر محبوب ہوا کرتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ مطلب ہمارا اس بات کا یہ ہے کہ ایسا طبیب تلاش کیا جائے جس پر بیماری غالب نہ ہو اور کوئی مرض اس کا لازمی حصہ نہ بن چکا ہو کہ جس مرض میں وہ دائمی طور پر مبتلا ہو. کتنے ہی پیر آپ کو زمانے میں ایسے دکھائی دیں گے جو پیری مریدی چلا رہے ہیں اور چہرے پر سنت کا نور تک بھی نہیں ہے. روز صبح سویرے اس سنت کو ذبح کرنے والے, لیکن پیری مریدی اس انداز سے چلاتے ہیں کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کے مریدین ہوتے ہیں. اور ایسے بھی پیر ہم نے دیکھے کہ جو کسی ایک نماز کے نہیں، نہ چہرے پر سنت کا نور، نہ زندگی میں نماز جو اہم ترین عبادت، لیکن کاروبار چل رہا ہے، پیری مریدی کے نام پر ہزاروں قسم کے لوگ ایسے، یہاں سامنے قبرستان میں بھی موقع بموقع اس قسم کے حضرات دکھائی دیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ پیر صاحب کہ بالکل دیکھنے سے سنت نبوی کا نور بھی ان کے چہرے پر نہیں تھا، بالکل کلین شیو، لیکن لوگ عقیدت و احترام کے ساتھ آ کے ان کے سامنے سجدے کر رہے تھے، اور وہ جس کے سر پر ہاتھ رکھ دیں تو وہ زہے نصیب کہ اس کے نصیب چمک گئے کہ پیر نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ گھنٹوں اس عمل میں گزارتے ہیں سب کے سامنے، نمازوں کے اوقات آتے ہیں، نہ ظہر ہے، نہ عصر ہے، نہ مغرب ہے، نہ عشاء ہے، اور اس قسم کے عیوب میں مبتلا کہ صراحتاً بالکل کھلم کھلا سگریٹ نوشی وہاں پر، دیگر خرافات وہاں پر، ڈھول ڈھپک کے وہاں پر، اور مرد و عورت کا اختلاط وہاں پر، لیکن دنیا دھوکے میں مبتلا ہے کہ ہم پیر کا دامن پکڑ کر سکھ ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس راہ کے اندر رہبر بن کر رہزنی کرنے والے بھی کوئی کم نہیں، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا رہبر تلاش کرو کہ جو رہبر صالح ہو۔ فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ 100% اس کے اندر خوبیاں خوبیاں ہوں، فرمایا کہ ایسا شخص ہو کہ کبھی کبھار اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس سے پھر درگزر کرو۔ اس کے لیے مثال دی کہ جیسے ایک متواضع شخص ہے، منکسر المزاج ہے، متواضع ہے، کسی موقع پر غصے میں آ کر اس نے کوئی بڑائی کا بول بول دیا، کسی کو جھڑک دیا، کوئی ایسی حرکت اس سے سرزد ہوئی جو تواضع کے خلاف تھی، تو فرمایا کہ یہ تواضع کے خلاف والی حرکت کبھی کبھار والی ہے، اس کی وجہ سے اس کا رتبہ اور مقام نہیں گھٹے گا۔ عام حالات کے اندر اس کے احوال اور اس کے افعال ایسے ہوں کہ جس کے اوپر تواضع غالب رہتی ہو، بندگی کا اس کے اوپر مظہر ظاہر ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری خود بھی کرتا ہو اور دوسروں کو بھی اسی بات کے اوپر وہ آمادہ کرتا ہو کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت بندے کو اس کا شوق پیدا ہو، ولولہ اور جذبے پیدا ہوں۔ اور پھر اس قسم کے جب کسی مرشد اور مربی اور رہبر اور رہنما سے جب انسان تعلق جوڑتا ہے، پھر اپنی خامیوں کا اس کے سامنے تذکرہ کر کے اس کا علاج انسان کراتا ہے۔ اس علاج اور معالجے کے اندر وہ جس انداز کو اختیار کریں، جو اس کے لیے احوال بتائیں، جو اس کے لیے بطور علاج کے کوئی بھی تدبیر تجویز کریں، اس کو جب انسان اختیار کرتا ہے، کوئی بھی رائے اور مشورہ وہ دیں، اس کے اوپر انسان عمل پیرا ہوتا ہے۔ حضرت نے پھر ایک مثال پیش کی کہ بسا اوقات انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے، بڑائی ہوتی ہے، اپنی انانیت ہوتی ہے، دوسرے کے سامنے نہ جھکنا، یہ بچپن سے اس نے سیکھا ہوتا ہے، اکڑ ہوتی ہے، مزاج میں سختی ہوتی ہے، لہجے میں تلخی ہوتی ہے، لب و لہجے کے اندر کوئی لچک، کوئی پیار، کوئی محبت، کوئی نرمی، کوئی محبت جھلکتی نہیں۔ تو فرمایا کہ جب کسی سے علاج کراؤ گے، اپنی بیماری اس کے سامنے ظاہر کرو گے، تب وہ تمہارا علاج کرے گا۔ تو تمہارے علاج مثال کے طور پر بیماری ہو تکبر کی، تو جب اس کا علاج ہوگا کہ انسان کے اندر عاجزی، انکساری، تذلل اور منکسر المزاج اس کو بنانا پڑے گا، اس کے لیے پھر وہ مناسب حال جو بھی تدبیر اختیار کریں جس کے ذریعے سے اس کا نفس پامال ہوتا ہو، اس کی تذلیل اور تحقیر ہوتی ہو، جس کے ذریعے سے اس کا نفس جو انانیت کے اندر مبتلا ہے وہ پامال ہو کر زہر ہو جائے، اور پھر وہ بندگی ہونے کے اندر، بندگی کی جو صفت ہے اس کے اندر اتنا مٹ جائے کہ انا فنا ہو جائے، پھر فرمایا کہ اس کے تکبر کا جب علاج ہو جائے گا، پھر یہ اعلیٰ درجے کا بندہ مومن بنے گا۔ ایک مثال سنائی، فرمایا کہ شیخ حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ کے جو پوتے تھے، زندگی میں تو قدر نہ کی، اپنے دادا جان سے اصلاح نہ کرائی، بعد وفات کے انہیں بھی پھر اس طرف توجہ ہوئی، تو اپنے دادا جان کے جو ایک خلیفہ تھے سلطان نظام الدین بلخی، ان کے پاس حاضر خدمت ہوئے اپنے علاج کرانے کے لیے اور راہ سلوک طے کرنے کے لیے کہ مجھے بھی ایک مرحلے سے گزار کر میرا تزکیہ کر دیں، میری خامیاں میرے سامنے آ جائیں، میری خوبیاں میرے سامنے آ جائیں، زندگی کے طور طریقے مجھے سمجھا دیں، سکھا دیں۔ اس کے لیے جب انسان کسی بزرگ کی صحبت اختیار کرتا ہے تو کئی ایک مراحل ایسے آتے ہیں جس میں اس کی اصلاح کی جاتی ہے، اس کو روکا اور ٹوکا جاتا ہے، سمجھایا اور بتایا جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں تو انسان کو ذرا سے سخت لہجے میں بھی بات کر لو تو اگلی دفعہ وہ پھر ملاقات کے لیے بھی نہیں آتا. صدق کامل والے لوگ جن میں سچی طلب ہوا کرتی تھی تو وہ جب کسی رہبر اور رہنما کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا کرتے تھے اور واقعتاً ان کا مقصود اللہ کی ذات ہوا کرتی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ کو پانا ہے، اور اس راہ کے کسی مربی کے سامنے جب وہ زہر ہوا کرتے تھے پھر وہ جو بھی علاج تجویز کریں سر تسلیم خم کیا کرتے تھے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں. نیک صحبت میں انسان کو بندگی کا سلیقہ ملتا ہے کہ بندگی کر کے کس طریقے سے میں اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکتا ہوں. تو حضرت سلطان نظام الدین بلخی نے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ کے جو پوتے تھے شیخ ابو سعید گنگوہی، یہ جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ کے پاس اصلاح کے لیے آیا ہوں، تربیت کے لیے آیا ہوں کہ آپ میری اصلاح فرمائیں، تربیت فرمائیں، تو حضرت نے باتوں سے طور طریقے سے اندازہ لے لیا کہ اس میں صاحبزادگی کی جو ایک انانیت ہوتی ہے، بڑا پن ہوتا ہے، وہ بھرا ہوا ہے. انسان جب کسی بڑے باپ کا بیٹا ہوتا ہے تو بیٹے کے اندر بڑائی خود بخود کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہے، بھلے وہ دینی لحاظ سے انسان بڑا ہو یا دنیاوی لحاظ سے. دنیاوی لحاظ سے انسان کوئی بڑا ہو، سرمایہ دار ہو، کوئی بڑا عہدے دار ہو، تو بچوں میں خود بخود ایک گھمنڈ ہوتا ہے ہم بڑے باپ کے بیٹے ہیں. دینی لحاظ سے بھی انسان کسی بڑے بزرگ کا، کسی عالم دین کا، کسی بڑی شخصیت کا، کسی مقتدا، کسی پیشوا کا بیٹا ہو تو خود بخود اگر تربیت نہ ہو تو اس کے اندر ایک انانیت ہوتی ہے. تو حضرت نے بھانپ لیا کہ ان کے اندر بھی کافی زیادہ انا ہے. انا کا مطلب میں، جس کو خود ہی کہا جاتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں. تو حضرت نے ان کے جب علاج شروع فرمایا، علاج یہ تجویز فرمایا کہ خانقاہ کا جو جہاں پر یہ پانی کے گرم کرنے کا سسٹم ہوا کرتا تھا حمام، تو حمام کے اندر یہ لکڑیاں وکڑیاں جلانا، اس کو جھونکنا، اس کے اندر ساری آگ کی گرمائش فرمائش کا سسٹم پورا ان کو سونپ دیا. آئے ہیں اب تربیت کے لیے، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں. بادشاہوں کے پاس تو رہ کر انسان متکبر اور فرعون زمانہ بن جاتا ہے، اللہ والوں کے پاس آ کر اس کی یہ فرعونیت ہی ساری چکنا چور ہوتی ہے، اور پھر حالت اس کی یہ ہوتی ہے کہ آج جی ان کے ساری توازوں کا پیکر بنتا ہے، اس کی انا فنا ہوتی ہے، تب وہ بندگی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے. تو انہوں نے ڈیوٹی یہ لگائی کہ تمہیں ہمارے یہاں کے خانقاہ کا جو یہ حمام کا نظام ہے یہ سنبھالنا ہے، اور اس کے اندر آگ وغیرہ کا سارا نظام تمہارے سپرد ہے. تو لکڑیاں لانا، لکڑیاں جلانا، آگ کو گرمانا، اس زمانے میں ظاہر ہے کہ اتنے سسٹم بھی آسان نہیں تھے کہ سوئی گیس ہو، لکڑیوں کے اندر پھر پھونکے مار مار کے اس کو جلانا. سال بھر ان سے یہ ذمہ داری لگا کر ڈیوٹی لی، اور سال گزرنے کے بعد بطور امتحان کے اب دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی عاجزی ان کی ساری پیدا ہوئی ہو. تو حضرت نے اپنی جو وہاں خدمت کرنے والی بھنگن آیا کرتی تھی صفائی ستھرائی کرنے والی، اس سے فرمایا کہ ذرا تم بتا دیا، ان کا تعین کر دیا شیخ ابو سعید کا کہ ان کے پاس جانا، ان کے پاس سے ذرا گزرنا. بھنگن ظاہر ہے گندی سندی ہوتی ہے، بدبو آتی ہے، تعفن ہوتا ہے، تو ذرا اس کے پاس سے گزرنا اور دیکھنا کہ ان کے تاثرات کیا ہیں، جو کیفیت تو مجھے آ کر بتانا. وہ بھنگن نے اسی طرح کیا، ان کے پاس سے گزری اور تھوڑا سا جیسے کچرا وچرا اٹھائے ہوئے جا رہی تھی، پاس سے گزری تو ان کو بڑا ناگوار گزرا، اور گھور کے دیکھا اور کہنے لگے گنگو ہوتا نا بتاتا تجھے اچھی طرح. خود چونکہ گنگوہ سے آئے تھے، وہاں بڑی عزت تھی، بڑی واہ واہ تھی، بڑی شہرت تھی، کہ اتنے بڑے بزرگ کے خانوادہ تھے، نسبت اونچی تھی، ہر طرف پذیرائی ملتی تھی. اب یہاں چونکہ آئے ہیں دور بلخ کے اندر آئے ہیں تربیت کے لیے، رہے سلوک طے کرنے کے لیے، یہاں جب وہ بھنگن پاس سے گزری اور ایک گن بلا کچرا لیے ہوئے تو ناک منہ چڑھایا، تیوریاں بدنی، تیز نگاہوں سے اس کو گھورا اور ساتھ میں دھمکی بھی دی، گنگو ہوتا تو تجھے بتاتا. اس بھنگن نے آ کر حضرت کو بتا دیا، تو حضرت نے فرمایا ہے کہ ابھی تو خناس بہت بھرا ہوا ہے، انانیت کا خناس ابھی کافی زیادہ ہے، صاحبزادگی بہت زیادہ بھری ہوئی ہے. پھر ایک سال تک اسی ڈیوٹی پر لگایا رکھا، ذمہ داری نبھاتے رہے. سال پورا ہونے پر حضرت نے فرمایا کہ اب ذرا اس کے پاس جانا، تھوڑا سا ٹوکرے میں سے کچرا بھی اس پہ گرانا، پھر دیکھنا کیا حالات. وہ گزری، بہانے سے تھوڑا ٹوکرا ہلایا تو کچھ کچرا ان پہ گر گیا. اب کی مرتبہ زبان سے تو کچھ نہ بولے لیکن تیوریاں بدل گئیں، تیز نگاہوں سے غصے میں گھورا لیکن زبان خاموش تھی. پھر اس بھنگ نے آ کر بتایا جمع دارنی نے, حضرت نے فرمایا کہ اب معاملہ بن رہا ہے, تبدیلی آ رہی ہے لیکن ابھی بھی کسر باقی ہے کہ گھور کے دیکھا ہے. پھر ایک سال تک اسی ذمہ داری پہ لگایا رکھا. سال پورا ہو جانے کے بعد پھر حضرت نے فرمایا کہ اب کے جانا اور پورا ٹوکرا ہی اس پہ گرا دینا بہانے سے, پھر دیکھنا کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں. تیسرے سال کے اختتام پر وہ بھنگ پاس سے گزر رہی تھی اور بہانے سے ٹوکرا گرا دیا. ایک بزرگ گلی سے گزر رہے تھے, بالا خانے سے کسی نے جھاڑو لگا کر کچرا وچرا مٹی وٹی ساری جمع کر کے پھینک دیا بغیر دیکھے, سیدھا سر پہ آ کے گری, کچرے کی پوٹلی سر پہ گری, سارے خاک آلود ہو گئے, مٹی کچرا یہ وہ. پڑھتے ہی کہنے لگے الحمدللہ, شکر الحمدللہ. ساتھ میں ان کا ایک شاگرد بھی تھا, مرید بھی تھا. دیکھ کے حیران ہو گیا, حضرت کسی نے اوپر سے کچرا پھینک دیا آپ کے اوپر, سارے کپڑے وپڑے مٹی غبار آلود ہو گئے اور آپ سارے گندے ہو گئے, سر کے اوپر ساری مٹی کپڑے گندے, اور آپ فرمانے شکر الحمدللہ. تو جب انسان اپنی ذات کو مٹا لیتا ہے, ہر وقت اللہ ہی اللہ اس کے سامنے ہوا کرتا ہے, احکم الحاکمین کی ذات کے سامنے جب اپنی بندگی کا ہمیشہ وہ استحضار رکھتا ہے, تو فرمانے لگے کہ وہ سر جو گناہوں اور کوتاہیوں اور نالائقی کی وجہ سے آگ برسنے کا مستحق تھا, شکر ہے کہ اس پہ خاک برسی ہے. تو انسان مٹ جاتا ہے نا, تو پھر ہر معاملے کے اندر رضا بالقضاء اس کے اندر نظر آتی ہے. شکر ہے کہ وہ سر جو آگ برسنے کا حقدار تھا, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے خالی خاک برسائی ہے, ورنہ میں تو اس کا حقدار تھا کہ آگ کا شعلہ برس پڑتا مجھ پر. تو وہاں پر بھی جب تیسرے سال وہ ٹوکرا کچرے کا پورا گر گیا, اپنی پرواہ کیے بغیر یہ اٹھے اور کہا, ارے تمہیں کہیں لگی تو نہیں, تم گری تو نہیں, کوئی چوٹ تو نہیں, کوئی تمہیں میری وجہ سے اذیت تو تکلیف تو نہیں, اور رونے لگ گئے اور الٹے سے معافی مانگنے کہ میری وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچ گئی, شاید تمہارا ٹوکرا مجھ سے ٹکرا کے گر گیا, معاف کرنا, تمہیں کوئی تکلیف اور اذیت پہنچی ہو تو بدلہ اور انتقام لے لو. اب بھنگ نے آ کر بتایا کہ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے. حضرت نے فرمایا کہ اب وہ خناس ختم ہوا, وہ جو بڑائی کا بت تھا وہ اب ٹوٹ کے چکنا چور ہوا ہے, کہ اب حالت یہ پہنچ گئی کہ گن بلا گرنے پر بھی سامنے والے کی فکر اپنی ذات بھول چکے ہیں, اور اب اس کی فکر ہے کہ میری ذات سے کسی اور کو تو تکلیف نہیں پہنچ گئی, اور بر مرا کھل کے اس سے اظہار کر رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں, اور بدلہ لینے کا اس سے پیشکش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی نقصان پہنچا ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو. تو حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے, تو یہ تو بڑے اونچے لوگ تھے کہ جو بڑے بڑے مجاہدے سہ گئے. حضرت نے پھر ان کو اجازت دی کہ اب تم ہماری محفل اور مجلس میں بیٹھا کرو, لیکن خاموش رہو گے, بات چیت کرنے کی اجازت اب بھی نہیں ہے. کئی ایک مراحل سے گزار کر جب دیکھ لیا کہ اب یہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ان کی انا فنا ہو چکی ہے, اپنی ذات کو ہی بھول چکے ہیں اب یہ, اس وقت پھر آپ نے ان کو خلعت سے نوازا, اور جو فیوز اور برکات دینے تھے وہ دے کے معاملات دے کر پھر ان کو ذمہ داریاں سونپی ہیں. اسی طرح حضرت شبلی رحمہ اللہ کے ایک مرید تھے, خدمت میں حاضر ہوئے, کہا حضرت ذکر و فکر میں لگا ہوتا ہوں, اذکار کرتا ہوں, لیکن کوئی اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا, اس میں دل نہیں لگتا, معمولات سارے پورے کرتا ہوں لیکن کوئی اس میں لذت اور حلاوت اور اس کی روحانیت محسوس نہیں ہوتی. تو حضرت نے غور و خوض کیا, جائزہ لیا بات چیت سے اور دوسری تیسری چیزوں سے, توجہ ڈالی, ان پر اندازہ ہوا کہ ان میں بھی کبر بھرا ہوا ہے, بڑائی بھری ہوئی ہے. جیسے ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آئے تھے, کہا حضرت مجھے بیعت کر لیں, حضرت مجھے بیعت کر لیں. بڑے شوق سے بیعت ہوئے. اب وہ جو معمولات بتائیں, سارے معمولات کرنے کے اندر کچھ بھی فائدہ نہ ہو, کوئی رتی برابر بھی تبدیلی نہ آئے, کوئی فیض کا اثر ان پہ نہ جھلکے. کافی وقت جب گزر گیا, کوئی بھی اثر ان کے پاس ظاہر نہیں ہو رہا, کوئی مثبت تبدیلی نہیں آ رہی, جیسے تھے ویسے کے ویسے کورے کے کورے ہیں. ایک موقع پر جب کافی مجاہدوں کے باوجود بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی, تو حضرت نے ان سے پوچھ لیا کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ تم کس مقصد سے بیعت ہوئے ہو. کہا حضرت اسی لیے میں بیعت ہوا ہوں کہ تاکہ مجھے آپ خلافت دے دیں اور پھر میں جا کر لوگوں کی اصلاح کروں. دل کے اندر شروع ہی سے یہ بڑائی لے کر آئے ہیں کہ مجھے خلافت مل جائے اور آگے جا کر میں لوگوں کا بڑا بن جاؤں, ان کا مقتدا بن جاؤں, پیشوا بن جاؤں, لوگوں کی اصلاح کروں, اپنی اصلاح کی طلب نہیں ہے. فرمایا یہی تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ تم اپنی ذات کے اندر یہ بڑائی لیے بیٹھے ہو, تو تمہیں کیا خاک فیض پہنچے گا کہ اپنی ذات کے اندر تمہیں اپنی ذات کی اصلاح مقصود نہیں ہے, دوسروں کے اوپر بڑا ہونا بڑا بننا مقصود ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ طالب علم کے زمانے میں مجھے شوق ہوا تھا عملیات کا, تو اپنے استاد محترم حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ننوتوی رحمہ اللہ سے میں نے کہا حضرت عملیات سیکھنے کا شوق ہے، کچھ عملیات وظائف ہمیں بھی بتائیں، اور وہ جو موکلین کے اوپر انسان قابو کر لیتا ہے، موکلوں کے ذریعے سے پھر انسان پھر علاج معالجہ اور یہ کرتا ہے نا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ موکل میرے حاضر ہو جایا کریں۔ تو فرمایا کہ استاد نے مجھے ڈانٹا، فرمایا کہ خدا بننا چاہتے ہو، اللہ کی دوسری مخلوق کے اوپر حاوی ہو کر اس کو اپنے قبضے میں لے کر خدا بننا چاہتے ہو کہ اپنی مرضی کے مطابق پھر ان کو چلایا کرو۔ فرمایا کہ ایسی جھاڑ پلائی، ایسا ڈانٹا کہ وہ اسی وقت سے یہ تصور ہی نکل گیا کہ کسی دوسری مخلوق کو مسخر کروں، عامل بن جاؤں، پھر اپنے ذریعے سے میں دوسرے تیسروں کو معاملوں۔ فرمایا کہ وہ ڈانٹنا ایسا کارامہ ثابت ہو کہ تصور ہی خیال ہی ختم ہو گیا۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ ہی وہ آڑی اور ٹیڑھی ہوتی ہے، مدتوں وہ زمانہ بھی گزارتا ہے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر ایک خامی موجود ہوتی ہے۔ تو ان بزرگ نے بھی پوچھا، بھائی تم اتنے زمانے سے یہاں لگے ہوئے ہو، ذکر و اذکار کر رہے ہو، معمولات کرتے ہو، فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو کس مقصد کے لیے تم بیعت ہوئے؟ تو کہا حضرت اس لیے کہ آپ مجھے خلافت دے دیں اور میں پھر لوگوں کی جا کے اصلاح کروں۔ یہ مقصود نہیں کہ آپ میری تربیت کریں، میری اصلاح کریں، میرے نفس کے اندر جو عیوب ہیں ان خامیوں کو اجاگر کریں، مجھے بتائیں اور میرا روحانی علاج کریں، یہ مقصود نہیں تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہی تو سب سے بڑی خامی ہے کہ تمہارے اندر یہ بڑائی کا بت بھرا ہوا ہے، اپنے آپ کو بڑا جان کر آیا ہو کہ میں خلیفہ بن جاؤں اور پھر جا کے میں پوری پیری مریدی چمکاؤں، دوسروں کا مسلح بن جاؤں، مربی بن جاؤں۔ فرمایا کہ اسی لیے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں۔ تو حضرت شبلی کے پاس بھی ان کے مرید آئے، کہ حضرت ذکر و فکر خوب کرتا ہوں لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت نے محسوس کیا کہ ان میں بھی کبر موجود ہے، بڑائی موجود ہے، تکبر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے عاجزی کا ہونا ضروری ہے، انکساری کا ہونا ضروری ہے، تواضع ضروری ہے۔ متکبر تو اللہ تعالیٰ سے دور ہے۔ فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر جس دل میں ہوگا نا، جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو دل کے اندر انسان زہر لیے ہوئے ہو اور پھر تمنا اور طلب اس کی یہ ہو کہ اللہ والا بن جاؤں، اللہ کا دوست بن جاؤں، اللہ سے نزدیک آ جاؤں، کوئی بھی برائی، کوئی بھی گناہ جو انسان کی زندگی میں رچ بس جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے، دل دماغ کے اندر بسا ہوا ہوتا ہے، تو وہ گناہ تو زہر ہے اس مومن کے لیے، آگ کا شعلہ ہے، کیونکہ اس گناہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی نفرت ہے۔ اس نفرت والے کام کے ہوتے ہوئے بندہ اللہ کا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ سچائی ہے، امانتداری ہے، ایمانداری ہے، صداقت ہے، وعدے کو پورا کرنا ہے، ساری خوبیاں اللہ پاک نے رکھی ہیں۔ کام کاج انسان کرے گا سچائی کے ساتھ، امانتداری، دیانتداری کے ساتھ، وعدے کو نبھانے کے ساتھ، تو تھوڑے کام میں بھی برکت ہوگی۔ اور اگر وہی کام وہ کر رہا ہے جھوٹ بول کے، دھوکے دے کے، بےایمانی کر کے، اور وہ اس کو اپنی ہوشیاری اور چلاکی سمجھ رہا ہے، تو اسی کام کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو داخل کر لیا۔ جب اپنے کام میں، کاروبار میں، ملازمت میں، کسی بھی ذمہ داری میں جھوٹ ملا لیا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری ہوشیاری ہے جس کے ذریعے سے میں زیادہ کما لوں گا، تو بھول جاتا ہے کہ اس جھوٹ کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ جس کام میں اللہ کی ناراضگی آ جائے اس میں کامیابی کیسے ملے گی؟ جس چیز میں دھوکہ آ جائے، جس دھوکے سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، کراہیت ہے، تو پھر اس میں کامیابی کہاں ملے گی؟ ہر برائی اپنے اندر اللہ کی رحمت سے دوری لیے ہوئے ہے، ہر نیکی اللہ کی رحمت کے اندر جانے کا سلسلہ لیے ہوئے ہے۔ تو انسان کے اندر کوئی بھی برائی، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، بڑائی ہے، یہ برے برے امراض ہیں۔ غیبت کا مرض ہے، بد نظری کا مرض ہے، بد زبانی کا، بد کلامی کا، طنز اور طعنوں کا، کوئی بھی ایسے امراض ہیں جو انسان کی زندگی میں ہیں، ان امراض کے ہوتے ہوئے انسان پھر اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ کہ گندا بھی ہو، برائیوں کے زہر بھی اس کے اندر رچے بسے ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا دوست بھی ہو۔ دوستی کے لیے تو ان خوبیوں کو اپنانے کے لیے ان خامیوں سے بچنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کے حصول کے جو اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر سے یہ بڑائی کا جو بت ہے اس کو بھی توڑ کے چکنا چور کرنا ہوگا کہ میں کچھ بھی نہیں۔ اپنی انا کو جتنا فنا کرے گا اتنا ہی زیادہ بندگی اس کے اندر اعلیٰ درجے کی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا ٹوٹا ہوا بندہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو حضرت شبلی کے مرید نے بھی جب اس بات کا اظہار کیا، حضرت نے دیکھا کہ اس کے اندر تو کبر موجود ہے، بڑائی موجود ہے، گھمنڈ، انا موجود ہے۔ ہم اور آپ بھی اپنی زندگی میں جائزہ لیں، جہاں کہیں میں ہو، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں ایسا کر رہا ہوں، میں ویسا کر رہا ہوں، تو جہاں اپنی ذات کے اندر میں ہو تو سمجھ لے کہ انانیت ہے، اور جہاں یہ ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہوا، اللہ نے مہربانی فرمائی، ایسا ہو گیا، اللہ تعالی نے نعمت عطا فرمائی، اللہ کا فضل و کرم پہلے ہو، کام کا تذکرہ بعد میں ہو، تو بڑی بات ہے۔ ابھی ہمارا جو دبئی کا سفر تھا وہاں ایک نوجوان سے ہمارا ملاقات کا سلسلہ رہا، وہ ہمارا میزبانی بھی اس نے کی، تو لائق فائق پڑھا لکھا دنیاوی لحاظ سے تعلیم یافتہ لڑکا تھا، اس نے چند سال کے اندر اپنے آپ کو ایسا سیٹ کیا کہ بالکل خالی ہاتھ گیا تھا، کوئی وہاں وسائل کچھ نہیں تھے، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے معلومات کرتا رہا، کر کر کے یہاں وہاں اپلائی کرتے کرتے نوکری مل گئی، نوکری کے بعد اب ماشاء اللہ بہت گاڑیاں گھر ور اور ترقی، پھر اپنے بھائی کو بھی بلا لیا، بہت ماشاء اللہ اچھے اس پر ہر طرف تعلقات دوستیاں یاریاں چار سال کے اندر، اب چونکہ تربیت نہیں ہوتی نا تو اس کی زبان پر بس میں ہی میں تھا، میں نے یوں کیا، میں نے محنت کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، وہ بالکل جو قارون کہاں کرتا تھا نا ہر چیز کے اندر بس میں، تو بیچ بیچ میں میں نے محبت سے اس کو تھوڑا سا سمجھایا بھی، میں نے کہا اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے، ورنہ محنت کرنے والے ظاہر ہے آپ سے بھی زیادہ بڑے بڑے محنت کرنے والے پڑے ہوئے، جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو، بڑوں کی دعائیں نہ ہوں، اس وقت تک انسان کو کامیابی نہیں ملتی، لیکن وہ ہر کارنامے کے اندر بس یہی ہوتا تھا میں نے محنت کی، میں نے اپنی محنت سے سیٹ ہو گیا، میں اپنی محنت سے یوں کیا، میں نے ہر چیز میں ہوتا تھا، وہاں اللہ کا فضل و کرم کا لفظ کہیں دور دور بھی سننے کو نہیں ملتا تھا، لیکن جہاں تربیت ہو تو چھوٹی سی نعمت بھی ملتی ہے، بھلے اپنی محنت کے بعد ملی ہو، اپنی محنت تو اللہ پاک نے سبب بنا دیا، لیکن فضل اللہ کا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، ذریعہ اس بندے کی صلاحیت بن گئی، اس کی ذہانت بن گئی، اس کا وہ ہنر بن گیا، لیکن نوازشات تو ساری اللہ تعالیٰ کی ہوا کرتی ہیں، تو جب انانیت ہوتی ہے تو انسان کی زندگی میں ہر چیز میں میں ہی میں دکھائی دیتی ہے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ہر چیز میں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں ایسا کرتی ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، میرا یہ میرا وہ، ہر چیز میں بھری ہوتی ہے، تو اس کے اندر انسان پھر مار کھا جاتا ہے، اللہ کا فضل و کرم، اللہ کی مہربانی، اللہ کی شان کریمی، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ پہلے ہو کہ اندازہ ہو جائے کہ واقعتاً اللہ ہی کی نعمت کا یہ معترف ہے، تو وہاں پر بھی جب حضرت شبلی نے اپنے مرید کے اندر بڑائی کا وہ دیکھا کبر ان کے اندر بھرا ہوا ہے، تو جس علاقے کے وہ رہنے والے تھے وہاں ان کے عقیدت مند بہت تھے، ان کے چاہنے والے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایسا کرو، علاج جو تجویز کیا، فرمایا کہ ایک ٹوکرا لے لو اخروٹ بھرا ہوا، اور اپنے علاقے میں جاؤ اور وہاں سر عام اعلان کر دو کہ جو بھی مجھے ایک ڈھول مارے گا، ایک تھپڑ مارے گا، اس کو ایک اخروٹ ملے گا، ایک طرح کا امتحان بھی تھا، آزمائش بھی تھی، تو جب حضرت نے یہ علاج تجویز کیا کہ تم اخروٹ سے بھرا ہوا ٹوکرا اپنے علاقے میں لے جا کر اعلان کرو کہ جو بھی مجھے مارے گا اس کو ایک ایک اخروٹ دوں گا، لطیفہ مشہور ہے ملا نصیر الدین کا، جا رہے تھے کسی گلی کے نکڑ سے گزر رہے تھے، سر گنجا تھا، چمک رہا تھا، دھوپ پڑ رہی تھی، اوپر سے کسی بچے نے کنکر اٹھا کے ماری سر پہ آ کے لگی، ملا نصیر الدین نے کہا بچے نیچے آؤ، اس کو سمجھایا بڑوں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، بڑوں پہ کنکر نہیں مارتے، ایک روپیہ نکال کے دے دیا، لو ٹافی کھا لینا، آئندہ ایسی غلط حرکت نہیں کرنا، اگلے دن پھر گزر رہے تھے وہیں سے، بچے نے پھر دوبارہ اور بڑا پتھر مارا، جب ملا جی کے چودہ طبق روشن ہوئے اس بچے کو بلایا، کہا بچے کل سمجھایا تھا کہ ایسے بےعدبی نہیں کرتے، بڑوں کو نہیں مارتے، آج پھر آپ نے گستاخی کی، بڑوں پہ پتھر مارا کیوں؟ کہا کل میں نے چھوٹی کنکر ماری تھی، ایک روپیہ ملا تھا، آج بڑا پتھر مارا ہے، پانچ روپے ملیں گے، تو نہ سمجھ انسان تو وہ اور زیادہ غلط کرتوت کرتا ہے، غلط حرکتیں کرتا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ تم بھی وہاں جا کر اعلان کر دو کہ جو مجھے تھپڑ مارے گا ہر تھپڑ پہ ایک اخروٹ اس کو ملے گا، اب اندر تو انانیت بھری تھی نا، بڑائی بھری تھی، تو یہ علاج سن کر جو ان کے الفاظ تھے، جو رد عمل تھا، کہا اللہ اکبر میں یہ کام کروں، حضرت جلال میں آ گئے، فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا کہ اس وقت تو نے اللہ کے نام کو استعمال کیا اور اللہ کی کبریائی کو ذکر کیا کہ اللہ اکبر میں ایسا کام کروں، میں یہ کام کروں، فرمایا کہ تو نے اللہ کے اس مبارک نام کو لیا کہ سو سال بھی کافر کفر کر کے اس مبارک نام کا معترف ہو جائے، اللہ کی کبریائی کو مان لے تو وہ جہنمی سے جنتی بن جاتا ہے، لیکن اس موقع پر جو تو نے اللہ کے نام کو استعمال کیا تو تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کو بیان نہیں کر رہا، اپنی عظمت کو تو نے سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نام استعمال کیا، تو اپنے ایمان کی تجدید کر کے تو ایمان سے محروم ہو گیا، تیری ذات تیرے نزدیک اتنی بڑی ہے کہ تو کہہ رہا ہے مجھ جیسا آدمی ایسی گھٹیا حرکت کرے، اور اللہ کے عظیم الشان نام کو تو نے اللہ کی عظمت کی وجہ سے نہیں لیا بلکہ اپنی عظمت کی وجہ سے اللہ کے نام کو بیچ میں لایا، تجدید ایمان کر، جیسا کہ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ، ان سے ایک دفعہ کہیں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب ملے، پہچان گئے کہ بھائی یہ درویش ہیں بایزید بستامی اور اولیاء میں سے ہیں، اور ان کا کوئی قصب معاش کا تو سلسلہ ہے نہیں، تو سلام دعا ہوئی، حال احوال ہوئے تو امام صاحب نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کا کسب معاش تو کوئی ہے نہیں، گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کی نوکری، کوئی ملازمت، کوئی کاروبار، کوئی ذمہ داری تو ہے نہیں، تو آپ کا کسب معاش تو کوئی ہے نہیں، آپ کا زندگی کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، گزر اوقات کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا رک جاؤ، میں تیرا جواب تو بعد میں دوں گا، پہلے نماز لوٹا لوں. کہ تجھ جیسا انسان اللہ کے رزاق ہونے کا زبان سے اقرار تو کرتا ہے لیکن تیرا ایمان نہیں ہے اللہ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، مجھ سے پوچھ رہے کہ آپ کا گزر بسر کہاں سے ہوتا ہے، تو نہیں جانتے کہ اللہ رزاق مطلق ہے. تو پہلے ٹھہر جا، میں تیرا نماز دہرا لوں کہ میری نماز بھی تیرے پیچھے نہیں ہوئی. بعض مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو اندر چھپا ہوا جو بت ہے بڑائی کا، انانیت کا، وقت کے اوپر وہ ظاہر ہوتا ہے. تو اس وقت انہوں نے جو الفاظ کہ اللہ اکبر میں یہ کام کروں، تو فرمایا کہ اس وقت انہوں نے اللہ کی کبریائی اور عظمت کو سامنے رکھا ہے، اللہ کی بڑائی بیان نہیں کی، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے تو اللہ کے نام کو بیچ میں لایا، اس کی بے حرمتی کی وجہ سے تو اپنے ایمان کی تجدید کر. تو یہ بڑائی کا بت بڑی مشکل سے مرتا ہے، انا بڑی مشکل سے فنا ہوتی ہے، عاجزی ان کی ساری بڑی مشکل سے انسان کے اندر آتی ہے. ورنہ تو حقیقت یہی ہے کہ نفس مارا کم ترس فرعون نیس، اور آن مارا آن نیس، لیکن اور آن مارا آن نیس، نفس مارا کم ترس فرعون نیس، ہمارا جو نفس ہے، جو ہمارا مزاج ہے، جو ہماری طبیعت ہے، یہ فرعون ہے، فرعون سے بھی کم نہیں ہے، ہمارا مزاج بھی فرعون کے برابر ہی ہے. فرق ہم میں اور اس میں صرف یہ ہے کہ اس کو طاقت، قدرت، قوت، لشکر سب کچھ حاصل تھا، تو وہ اس فرعونیت کا اظہار کر لیتا تھا کھل کے. ہمارے پاس طاقت نہیں ہوتی، ہم بھی ململاتے رہ جاتے، میرے پاس بھی ایسا ہوتا تو میں یوں کر دیتا. تو نفس مارا کم ترس فرعون نیس، لیکن اور آن مارا آن نیس، بڑائی تو دل میں ایسی ہی بھری ہوتی ہے، میرا تو بس نہیں چلا میں تو اس کو کچمر بنا دیتا، میرا تو بس نہیں چلا میں ایسا کر دیتا. کتنی دفعہ انسان برملا کھلے لفظوں میں اظہار کرتا ہے اپنی بڑائی کا، اپنی انانیت کا، اور اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہے کہ میں تو اس کو اس طرح کر دیتا، اس طرح کر دیتا، لیکن میں اس طرح کر نہیں سکا. یہ سارے وہ بڑائی کے بول ہوتے ہیں، انانیت کے بول ہوتے ہیں، کہ جو انسان کے اندر اپنا گھمنڈ ہوتا ہے، یہی گھمنڈ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر کے رکھتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ نے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، ربی دلنی علی اقرب الطریق الیک، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، التجا کی، یا رب مجھے قریب ترین کوئی ایسا راستہ عطا فرما دیں کہ جس کو میں طے کر کے آپ تک پہنچ جاؤں. ربی دلنی علی اقرب الطریق الیک، اے رب کوئی ایسا قریبی راستہ بتا دیجیے جس کے ذریعے میں آپ تک جلدی پہنچ جاؤں. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان کو گناہ کا شدید تقاضا پیش آ رہا ہو، کسی بھی نوعیت کا گناہ ہو، تقاضا شدید ہے، اس شدید تقاضے کے وقت میں اگر انسان اپنے آپ کو اس گناہ سے روک لے، تو فرمایا کہ تیز ترین پرواز کے ساتھ بندہ اللہ سے نزدیک اور قریب ہوتا ہے اور قربت کے درجے طے کرتا ہے. شہوت کا غلبہ ہے، خواہشات کا غلبہ ہے، نفسانی لحاظ سے مغلوب ہو رہا ہے، عین اس موقع پر صرف اللہ کی ذات کی خاطر اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے. تو فرمایا کہ اس لمحے وہ لمحات کی تیزی کے ساتھ درجات طے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے نزدیک اور قریب ہو جاتا ہے. ایک آسان سی مثال، بد نظری انسان کر سکتا ہے لیکن صرف اللہ کے لیے نظر کو جھکاتا ہے، اس لمحے کے اندر وہ سیکنڈوں کے حساب سے اللہ سے نزدیک اور قریب ہوتا ہے کہ بندہ اس قدر میرا چاہنے والا ہے، میرا وفادار ہے، کہ موقع پر اس نے وفاداری کا ثبوت دیا. کوئی دیکھنے والا، کوئی روکنے والا، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، صرف میری خاطر. اسی نوعیت کے کوئی بھی گناہ ہو، جس گناہ کے اوپر انسان کا شدید داعیہ ہے، تقاضا ہے، صرف اللہ کی خاطر بندہ رک جاتا ہے تو لمحوں میں وہ اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ کبھی کبھار برعکس معاملہ بھی ہو جاتا ہے کہ اپنی خواہشات کے اوپر، اپنے جذبات کی تسکین کو انسان حاصل کر کے اللہ تعالیٰ سے بنا بنایا تعلق توڑ بیٹھتا ہے. لمحوں کے اندر بسا اوقات وہ اللہ کی رحمت سے دور بھی ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جا رہے تھے، ایک مالدار ملا، کہا حضرت اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی اس قدر فراوانی کر رکھی ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھلتی، اللہ تعالیٰ سے فرمائیے گا جب بات چیت ہو کہ بس بہت ہے، نعمتوں کی برسات ہے، اللہ تعالیٰ سے فرمائیے گا بس بہت، مزید ضرورت نہیں ہے. مالدار تھا. آگے ایک اور پر گزر ہوا، بالکل بیچارہ غریب فقیر مسکین، ایسا مفلوق الحال تھا کہ تن پر لباس تک بھی نہیں تھا، اپنے آپ کو ریت کے اندر چھپا رکھا تھا، ریت میں لیٹا ہوا تھا، اوپر ریت ڈالا ہوا تھا، بالکل کہا کہ موسیٰ علمیہ کے پاس جا رہے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے میری دعا اور درخواست کرنا کہ بہت مخلوق الحال ہوں، کھانے پینے کے لالے تو دور کی بات ہے، کپڑے تک بھی نہیں ہیں، ریت سے اپنے بدن کو چھپائے پڑا ہوں. اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا، دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرما دے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہم کلام ہوئے، بات چیت ہو گئی. اس کے بعد پھر ان دونوں کا جو مطالبہ تھا وہ بھی علمیہ کے سامنے پیش کیا کہ یا اللہ، ایک فلاں مالدار اس نے درخواست کی کہ مال و دولت بہت ہو گیا، بس کافی ہے اتنا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ ناشکری کرے تو بس ہو جائے گا، جو زیادہ بھی ہے تو تھوڑا ہو جائے گا، اس سے کہو کہ ناشکری کرے. دوسرے کا بھی مدعا رکھا کہ یا اللہ، ایک غریب مفلوق الحال، بالکل بیچارے کے پاس تن پر لباس تک بھی نہیں ہے، وہ ریت میں اپنے آپ کو چھپائے پڑا ہے، اس نے بھی فریاد کی ہے کہ اس کے اوپر بھی انعامات کی کچھ بارش ہو جائے، کوئی رحم و کرم ہو جائے. اللہ پاک نے فرمایا اس سے کہو کہ شکر ادا کرے، نعمتوں کی بارش ہو جائے گی. اس کو کہا کہ ناشکری کرے تو نعمتیں چھٹ جائیں گی، کم ہو جائیں گی. اس کے لیے فرمایا کہ اس کو کہو شکر ادا کرے تو نعمتوں کی برسات ہو جائے گی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب واپس آئے، گزر ہوا ان افراد پر، تو اس مالدار نے پوچھا کہ حضرت بات چیت ہوئی میرے بارے میں علمیہ سے؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کو میں نے تمہاری بات بتائی، پیغام دیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ناشکری کرو، نعمتیں خود ہی کم ہو جائیں گی. سنتے ہی برجستہ وہ کہنے لگا، اس محسن کی نعمتوں کی ناقدری کیسے کروں، ناشکری کیسے کروں، اس نے تو مجھ پر اتنے انعامات کیے، وہ میرا مالک و خالق، اور خوب تعریف کرنے لگ گیا کہ اسی نے سب کچھ مجھ کو دیا، میں حضرت اس کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کیسے کر سکتا ہوں. بات چیت ہی کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا تھا کہ درہم و دینار کے اللہ پاک نے بارش کر دی، مزید اور نعمتیں اس پر بوچھاڑ ہو گئی. کہ میں اللہ کی ناشکری کیسے کروں، ناقدری کیسے کروں، اسی کا تو سب کچھ دیا ہوا ہے. آگے چلے، اس ریت میں چھپے ہوئے غریب مفلوق الحال پر بھی گزر ہوا، کہا موسیٰ میرے بارے میں کوئی بات چیت ہوئی؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ پاک نے فرمایا کہ شکر ادا کرو، نعمتوں کی ریل پیل ہو جائے گی. بر جھٹ چھوٹتے اس نے کہا دیا ہی کیا ہے، کس پر نعمت، کس پر شکر ادا کروں، دیا ہی کیا ہے کہ شکر ادا کروں. اللہ پاک نے ہوا کا ایک جھونکا چلایا، وہ ریت بھی لے کر اڑا کے لے گئی، برہنا پڑا کا پڑا رہ گیا. وہ جو ریت جسے چھپا ہوا تھا نا، اس ناشکری کی وجہ سے وہ ریت بھی گیا. کہا کہ دیا ہی کیا ہے جو شکر ادا کروں. تو یہ چیزیں ہیں لمحوں میں بندوں کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہیں، لمحوں میں کہاں سے کہاں گراتی ہیں. اللہ پاک نے بتا دیا کہ شکر ادا کرنے والا پھلتا پھولتا رہے گا، اور ناشکری کرنے والا وہ اپنی ناشکری کی وجہ سے یہاں تک پہنچا تھا، اب جب اس کو شکر کا حکم مل رہا ہے تو ابھی بھی ناشکری ہے، دیا ہی کیا ہے، کس بات پر شکر ادا کروں. اللہ پاک نے ریت کو بھی ہٹا دیا کہ پتہ چلے گا کیا دیا ہے. تو لمحوں میں انسان، خاص جس وقت اس کے اوپر شدید گناہ کا تقاضا ہو، اس تقاضے کے وقت انسان رک جائے. کتنے ہی ایسے کام ہیں جس کی انسان کو لت پڑی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے تعلق والوں میں الحمدللہ جو باتیں سنتے ہیں اس کو اثر بھی لیتے ہیں. پچھلے مضامین میں ایک دفعہ میں نے موبائل کے اوپر بات کی تھی کہ موبائل کے اندر زہر ہی زہر بھرا ہوا ہے، رات کو دن کو انسان اس کے اندر زہریلی اثرات لیتا ہے، لا یعنی چیزیں دیکھتا ہے، فحش چیزیں دیکھتا ہے، اور اپنی ساری نورانیت کو، روحانیت کو انسان تہس نہس کر لیتا ہے. تو الحمدللہ کتنے ہمارے تعلق والے ایسے ہیں جو تنہائی کے اندر اکیلے اس میں بتاتے ہیں کہ وہ موبائل ہی سے لا تعلق ہو گئے، کہ جو چیز ہمارے لیے قاتل ہے، زہر قاتل ہے، جو ہماری ایمانیات کو، روحانیات کو برباد کرتی ہے. دن بھر محنت کرو، رات بھر محنت کرو، ذکر و اذکار، تلاوت، عبادت، سب کچھ کرو، اور پھر اس گناہ کے اندر انسان مبتلا ہو کر فلمیں دیکھے، ڈرامے دیکھے، فحش فلمیں دیکھے، فحش چیزیں دیکھے، ساری کری کرائی محنت پہ انسان نے پانی پھیر دیا، اس لیے کہ زہر ان نگاہوں کے ذریعے دل کے اندر اترتا ہے. تصورات، خیالات انسان کے بگڑتے ہیں، پھر تصورات جب بگڑتے ہیں تو اس کے اندر انسان کے اندر ساری جوش، جذبے، ولولے، پھر وہی گویا کہ آتش برپا ہوتی ہے. تو کتنے ہمارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے جب سنا کہ یہ برائی زہر قاتل ہے، ہماری محنت کو نقصان پہنچانے والی ہے، کئی ایک ایسے ہیں جنہوں نے چیز سے ہی چھٹکارا پا لیا. سادہ موبائل لگا ہوا، ضرورت کا، بات چیت کی، اللہ اللہ خیر صلاح. یہ نئے موبائل جتنے بھی آئے ہیں، سہولیات اپنے اندر ایسے نقصانات لیے ہوئے ہیں کہ رشتے الگ خراب ہوتے ہیں، نقصانات الگ، بربادیاں الگ، نوجوان نسل کے اندر بگاڑ الگ، راہیں ہموار الگ، طرح طرح کے فتنے اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں. کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ شادی شدہ گھرانے بےچارے اجڑے ہیں، کہیں بیوی کی خامی کی وجہ سے، کہیں شوہر کی خامی کی وجہ سے. لت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو جب پڑتی ہے نا تو پھر عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں. تو گناہ کے وقت انسان گناہ سے بچ جائے یا جس گناہ کے سبب سے انسان کو معلوم ہے کہ مجھے نقصان پہنچ رہا ہے اس سبب ہی کو انسان ختم کر دے, اس سے دوری اختیار کر لے, وہ بڑی سکون والی پاکیزہ بابرکت زندگی پائے گا. یہ ایسی منحوس چیز ہے کہ لوگ رات رات بھر اس میں لگے رہتے ہیں پھر بھی وقت کم ہو جاتا ہے اور وہ ان کے شوق ختم نہیں ہوتے. کھیلنے والے کرکٹ کھیلتے ہیں شوق کے اندر اپنے, وہ خوب لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں, اور دیکھنے والے اس لت کے اندر جو مبتلا ہے, نہ اس کو نماز کا ہوش ہے, نہ عبادت کا ہوش ہے, نہ اپنی پڑھائی لکھائی کا. نئی نسل, نوجوان نسل, ان کو ایسا چسکا پڑا ہوا ہوتا ہے, آج فلانی ٹیم کھیلے گی, دھماکی کھیلے گی, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, ایسے ازبر بچے بچوں کو یاد ہوتا ہے کون سا کھلاڑی کیا کر رہا ہے کون سا. ایسی ہماری سوچ بالکل کھوکھلی کر کے رکھ دی کہ حاصل کچھ نہیں سوائے وقت ضائع ہونے کے. زندگی اللہ پاک نے قیمتی سرمایہ عطا فرمایا ہے. جس طرح مسافر جب پردیس میں جاتا ہے اپنے سفر کا وہ خرچہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ پردیس میں مجھے دینے والا کوئی نہیں, میں لوں گا کسی سے نہیں, ہزار, دو ہزار, دس ہزار, پندرہ, بیس, پچیس ہزار, جو بھی اس کا سمجھتا ہے کہ اتنے سفر کے اندر میرے لیے اتنا گزر بسر کافی ہے, تو وہ اپنے حساب سے خرچ کرتا ہے, کھانے میں, پینے میں, ضروریات میں, خرید و فروخت میں, تحفے تحائف لینے میں, اور پھر حساب رکھتا ہے کہ کتنا باقی بچ رہا ہے. واپسی کے اندر بھی دیکھتا ہے کہ مجھے کرایہ دینا ہے, ہوٹل کا حساب کرنا ہے, کھانے پینے کے اتنا ایام باقی ہیں, سارا دیکھ کے چلتا ہے. وہ عقل مند انسان وہ پورا تول کے چلتا ہے تو پورا اس کا سفر خیر و عافیت کا رہتا ہے. نادان انسان جوش اور جذبے میں آ کر اپنی ساری وہ پونجی اڑا کے بیٹھ جائے, گلچھرے اڑائیں, خوب مزے سے گھومے پھرے, یہ کرے وہ کرے, رخت سفر ختم, خالی ہاتھ, پھر آگے انسان اپنے سفر کے اندر اس سفر کو کیسے جاری رکھے گا, اس وقت انسان پریشان ہوتا ہے. تو یہ سرمایہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے, سرمایہ کو سنبھال کر لے کر چلنے والا, کام میں لگانے والا, وہ کامیاب اور بامراد ہو کر واپس اپنی منزل پہ پلٹ کر لوٹ کر آتا ہے. اللہ پاک نے میری زندگی ایک سرمایہ بنا کر دی ہے. جس طرح ہم جاتے ہیں نا 60,000-70,000 مختلف سفروں پر جاتے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں, عمرے پہ جا رہے ہیں, اپنے ساتھ 1,00,000 لے گئے, 2,00,000 لے گئے, مختصر افراد ہیں کم لے گئے, زیادہ ہیں فیملی ہے تو زیادہ لے گئے کہ یہ اخراجات میں کام آئیں گے. ایک انسان سفر پہ گیا 70,000 روپے ساتھ لے گیا, خرچ کرتا جا رہا ہے, حساب بھی رکھے ہوئے کہ ابھی 5,000 خرچ ہو گئے, 5,000 کے بعد 10,000 خرچ ہو گئے, اب 60 باقی ہیں, 55 باقی ہیں, 50 باقی ہیں, ہوتے ہوتے وہ سرمایہ گھٹتے گھٹتے کم ہو جاتا ہے, اب 15 باقی رہے گا, اب 10 باقی رہے گا, تو پھر وہ اور زیادہ ہاتھ کھینچ کے چلاتا ہے, اخراجات محدود کر دیتا ہے کہ تاکہ واپسی میں کوئی بھی مشکل کھڑی نہ ہو جائے. زندگی کے بھی اللہ پاک نے سرمایہ دیے ہیں, 60 سال, 70 سال, 80 سال, 90 سال, 10 سال, 15 سال, 20 سال, یہ اللہ پاک نے سرمایہ دیا ہے ہر ایک کو. ہر انسان اپنا زندگی کا سرمایہ لے کر دنیا میں آیا ہے, کسی کے پاس 60 سال کا سرمایہ ہے, کسی کے پاس 70 سال کا, کسی کے پاس 10, 20, 15 مختلف سرمایہ ہیں زندگی کے. اب اس سرمایہ کو انسان چاہے تو اس سرمایہ کو خرچ کر کے آخرت بناتا رہتا ہے, زندگی کے شب و روز کارآمد بنا کر آخرت بنا رہا ہے. زندگی کا ایک دن ملا, اس کو کارآمد بنایا, عبادت میں, اطاعت میں, گناہ سے بچ کے گزار لیا, آخرت کا کوئی نہ کوئی معاملہ تیار ہو گیا. رات ملی, رات کو گناہوں سے بچ کے گزار لیا پاکیزگی کے ساتھ. شادی شدہ انسان جب یہ بیوی کو ہنس کے دیکھتا ہے, مسکراتا ہے, فرمایا کہ بیوی کے منہ میں اگر یہ لقمہ بھی رکھ دیا یہ بھی صدقہ ہے. یہاں تک فرمایا کہ میاں بیوی آپس میں ہنستے مسکراتے میں ملاقات ہوتی ہے, گپ شپ جو ہوتی ہے ان کی نجی, فرمایا کہ وہ صدقے اور خیرات سے بھی بڑھ کر ہے. اور یہ جو ان کا آپس کا ملاپ کا سلسلہ ہے, فرمایا کہ یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے. صحابہ حیران ہوا, یا رسول اللہ یہ خواہشات کی تکمیل یا عبادت, اور ہنس کر مسکرا کر دیکھنا اور گپ شپ کرنا جو سلسلہ ہوا کرتے ہیں اس دیواری زندگی میں, فرمایا کہ یہ صدقات خیرات سے بھی بڑھ کر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حلال عمل کو اس نے اپنایا ہے, حرام کاری سے بچا ہے. فرمایا کہ یہی خواہش, یہی چاہت وہ حرام جگہ بھی پوری کر سکتا تھا, اس حرام سے بچ کے جب حلال پہ اس نے اپنے خواہشات کی تکمیل کی ہے تو اس پر اللہ پاک اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے رات کو بھی پاک صاف حلال طریقے سے گزارے, دن کو بھی پاک صاف حلال طریقے سے گزارے, تو زندگی کے سرمایہ روزانہ ایک ایک دن کر کے گھٹ رہے ہیں. جس طرح 60-70,000 میں سے ایک ایک روپیہ خرچ ہوتا ہے تو سرمایہ گھٹ رہا ہے, کم ہو رہا ہے, کم ہو رہا ہے, کم ہو رہا ہے, ہوتے ہوتے وہ پورا سرمایہ ایک دن ختم دکھائی دیتا ہے. تو یہ زندگی کے جو 60-70 سال انسان کی زندگی ملتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی معتدل اور درمیانی جو امت کو جو عمر ملتی ہے, فرمایا کہ ہماری اس امت کی عمر 60-70 سال کے درمیان ہے. کہ اکثریت کو یہی اس دورانیے میں واپسی کا سفر ملے گا. باقی فرمایا کوئی اس سے زیادہ بھی جی لے تو وہ نفع کا سودا ہے, کوئی اس سے پہلے بھی جائے گا, لیکن عمومی طور پر اس امت کی جو مجموعی عمر اللہ پاک نے رکھی ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے. تو موٹا موٹا بھی انسان حساب رکھے, چلو میں 60 سال 70 سال انشاءاللہ جی لوں گا, تو اپنے اس سرمایے کو گناہوں میں لگانا, جو دن گزر گیا سو گزر گیا, جو رات گزر گئی سو گزر گئی, جو سرمایہ ضائع کر دیا تو کر دیا, اب بعد میں انسان پچھتا ہے تو پھر پچھتانے سے وہ سرمایہ لوٹ کر واپس نہیں آتا. انسان باہر گیا ہوا ہو اور وہ سرمایہ جو قیمتی تھا اس کو عیاشی بدماشی میں اور آوارگی میں لٹا دیا ہو, اب جب سرمایہ ختم ہوا آگے سفر کرنے کے لیے پیسے ختم ہیں, کہاں سے ٹکٹ, کہاں سے کرایہ, کہاں سے کیا, کہاں سے کیا. ہمارے ساتھ جو ایک واقعہ رونما ہوا تھا کافی سال پہلے, آپ کو سنایا بھی تھا, میں اور میرے دوست ہم بچپن سے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں, ابھی بھی الحمدللہ ایک ساتھ پڑھاتے ہیں, تو ہم بہت جگری یار ہیں, شروع سے ساتھ پڑھتے چلے آئے ماشاء اللہ, ابھی بھی اللہ پاک نے تدریس میں بھی ہم سب کو دونوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے. لگ بھگ تقریباً الحمدللہ 30 سال کا ہمارا رفاقت کا ساتھ ہے. ہم لوگ گئے ہوئے تھے دونوں ساتھی وہاں پشاور میں ایک شادی میں شرکت کی, اور واپسی کا سفر تھا ہوائی جہاز سے اسلام آباد سے, تو ہم ڈائیو بس کے ذریعے سے سفر کر کے اسلام آباد پہنچ گئے. رات کے 3 بجے تھے, صبح 7 بجے ہماری فلائٹ تھی. ڈائیو کا اسٹیشن اڈا ہوتا ہے تقریباً شہر سے باہر ہوتا ہے, یہاں پر بھی اپنے ہائی وے کے اوپر ہے, تو وہاں سے پھر ہم نے ٹیکسی پکڑی, پیلی ٹیکسی جو مہران ہوا کرتی, وہاں سے ہم شہر کے اندر آ رہے تھے کہ راستے کے اندر سناٹا تھا, اسلام آباد کا مضافات تھا اور شہر شروع ہونے والا تھا, تو روڈ کے اوپر دیکھا ڈاکو کھڑے تھے, گدا گاڑی انہوں نے بیچ میں لگائی ہوئی تھی, ہم سے پہلے گاڑی روکی ہوئی تھی, اس کا صفایا کر چکے, تو ہم بھی جب پاس پہنچے تو بس چلو ٹی ٹی ایم کے ہاتھ میں تھی, ادھر ادھر سے گھیر لیا, روک لیا, کہا ہلنا نہیں انہیں مار دیں گے. پہلے ہمارے ساتھی کو اتارا, پھر دوسرے کو اتارا, پھر تیسرے کو, ہم 4 افراد تھے, چاروں کو اتار کے بس جیبوں میں ہاتھ ڈالتے تھے, ایک کے پاس وہ تھیلی تھی اور رومال تھا اس میں وہ ڈالتا تھا, اس کو فکر نہیں تھی کہ کیا چیز ہے, کچرا ہے یا کوئی کام کی چیز ہے. میرے جو جیب کا رومال ہوتا ہے جس میں اپنے پسینے صاف کرتا ہوں وہ تک بھی چلا گیا تھا. ٹکٹ ہوائی جہاز کے اس وقت یہ کاغذ کی شکل میں ہوتے تھے, ڈائری کی شکل میں, تو وہ بھی ساتھ میں تھے, تو سب کچھ وہ لے کے اس میں ڈال رہا تھا, موبائل وبائل سب کچھ, پرس نقد رقم سب کچھ, بالکل صفایا, کنگا ونگا سب کچھ چلا گیا, جو جیب میں تھا نا تسبیح کھجور کی گھٹلی سب کچھ. ہمارے استاد محترم نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ مدینہ منورہ کی کھجور ہوتی ہے اجوا, اور میں ایک اجوا کی گھٹلی جیب میں رکھ لیا کرو برکت رہتی ہے, تو ہمیشہ الحمدللہ 2-3 گھٹلیاں میری جیبوں میں ہوتی ہیں برکت کی نیت سے اور محبت اور ایک تعلق سے کہ مدینہ منورہ کی اگی ہوئی کھجور کی گھٹلی ہے. تو بہرحال وہ سب کچھ صفایا, میں نے کہا بھائی ہمارا ٹکٹ دے دو, ہمارا ٹکٹ اس میں سے دے دو, تو اس نے غصے میں سے پھینکا, تو وہ اندھیرے کے اندر بھی کوئی اندھیرا اندھیرا سے, تو اس میں ہم نے ٹکٹ اٹھا لیے, تو ہم تینوں چاروں ساتھیوں کا صفایا, ڈرائیور کا بھی صفایا, اس کے بعد پھر ہمیں بٹھا کے پیچھے نہیں دیکھنا جلدی نکل لو وہاں سے, ہم لوگ چلے اسلام آباد میں جہاں ہماری منزل تھی وہاں پہنچ گئے. ٹیکسی والا بولے کرایہ, تو ہم نے کہا بھائی کرایہ ورایہ سب کچھ گیا, تو اپنا نمبر دے دیں ہم تجھے بھیج دیں گے. قصہ مختصر یہ کہ صبح جب ہو گئی تو جہاں ہم پہنچے تھے وہاں سے ہمیں ایئرپورٹ پہنچنا تھا, اور ہمارا بالکل صفایا ہو چکا, موبائل پاس نہیں, پیسے پاس نہیں, پرس پاس نہیں, بالکل جیبیں خالی ہیں, اور نئے نئے سوٹ پہنے میں, ہم لوگ شادی سے کیونکہ ولیمے سے شرکت کرتی ڈائریکٹ راتوں رات نکلے, نئے نئے اپنے سوٹ پہنے میں, چھوٹے چھوٹے ہمارے بیگ اپنے ساتھ تھے, وہ ٹیکسی کی چھت پر تھے وہ بچ گئے تھے جس میں سفر کا چھوٹا چھوٹا سامان تھا. تو ہم لوگ بالکل نہائے دھوئے صاف ستھرے شادی کے لباس میں ملبوس, اب ہم لوگ ٹیکسی والے کو روکے یار ہمیں ایئرپورٹ تک لے چلو, ہمارا رات کو اس طرح ڈکیتوں نے لوٹ لیا اور ہمارے پاس پیسے نہیں, آپ اپنا نمبر دے دینا, ہم پیسے نہیں. ایک منع کرے, دوسرا منع کرے, تیسرا منع کرو, لے جانے پر آمادہ نہیں تھا. ہم لوگ اتنے حیران پریشان کہ یاد اللہ اگر ہمارا ٹائم بھی گزر گیا تو ٹکٹ سے بھی جائیں گے. صبح صبح اسلام آباد کے اندر سناٹا سا تھا, خاموشی چھائی ہوئی تھی جس علاقے میں ہم لوگ تھے, یعنی ہم لوگ کی بے چینی وہ ایسی تھی جو ناقابل بیان ہے, کہ سفر میں روابط سارے منقطع اور اس کے بعد اب منزل پر پہنچنا ہے کسی طرح. بڑی مشکل سے ایک ٹیکسی والے کی منت سماجت کی کہ یار بھائی ہمارے ساتھ اس طرح ہو گیا, ہمیں وہاں تک لے چلیں, آپ نمبر دے دینا, آپ کو ہم پیسے بھجوا دیں گے. بڑی مشکل سے وہ غصے میں بڑی شکل بنا کے, راستے میں اس نے کوئی ہمدردی کا ایک بول بھی نہیں بولا, بالکل ایسے غصے میں ہمیں لے کے گیا شاید کہ ہم کوئی فراڈی ہیں. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ واقعتاً انسان کے زندگی میں کبھی کبھی ایسے لمحات آ جاتے ہیں, سرمایہ بالکل نہیں اور جہاز کا ٹکٹ موجود ہے, سیٹ ایسے کہ جہاز کا سفر کرنا ہے, اور غریب ایسے کہ ناشتہ تک بھی نہیں, کہ بھوکے پیاسے ہم لوگ وہاں سے سفر کر کے یہاں کراچی پہنچے, بالکل نہ کھانے چائے کے پیسے نہ کچھ, بالکل خالی ہاتھ. تو جب سرمایہ انسان کے پاس نہ ہو تو سفر کرنا 2 قدم بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ جو روابط تھے, نمبرات تھے, سارے گئے, وہاں سے صرف ایئرپورٹ تک پہنچنا اس قدر ہمارے لیے محال اور مشکل ہو گیا کہ علمان ہوا الحفیظ. پھر بعد میں اس کے جو نمبر ومبر ہم نے لیا تھا اس کو پیسے ویسے بھجوائے, اس کا حساب بے باک کرایا. تو یہ سرمایہ ایسی چیز ہے کہ سفر میں جب انسان جاتا ہے سرمایہ رکھتا ہے, سرمایہ کا پھر تول تول کے استعمال کرتا ہے تاکہ میرا سفر مشکل کے اندر پیش نہ آ جائے. تو یہ زندگی کا بھی اللہ پاک نے جو ایک سفر دیا ہے آخرت کے لیے ایک سرمایہ دے دیا کہ زندگی کے شب و روز یہ قیمتی سرمایہ تمہارے حوالے کر رہے ہیں, ہر دن ہر رات یہ تمہاری آخرت بنانے کے لیے ہم نے تم کو دیا ہے. دن میں بھی نمازیں رکھیں, رات میں بھی نمازیں رکھیں, عبادت بھی کرو, طاعت بھی کرو, خوش اخلاقی سے, خندم پیشانی سے زندگی اچھے انداز سے گزارو. زندگی کا ہر دن ہر رات تمہاری ایسی ہونی چاہیے جس سرمایہ کے ذریعے سے تم اپنے شب و روز اچھے گزار کر اپنی آخرت بنا رہے ہو, کہ جب انسان اس زندگی کے شب و روز کو گزار کر واپس پلٹ کر جائے تو وہاں آخرت کے اندر اس کے محلات تیار ہوں. شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, ایک جگہ دیکھا تعمیرات چل رہی ہیں, دنا دن مستری مزدور لگے ہوئے, عمارت محل تیار ہو رہا ہے. واپسی میں جب آئے دیکھا تو سناٹا پڑا ہوا ہے, کام معطل رکا ہوا ہے. آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا, جبریل یہ کیا منظر ہے؟ جاتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا تعمیرات چل رہی تھی, آتے ہوئے دیکھا تعمیرات رکی ہوئی ہیں. تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ جس شخص کا یہ محل تیار ہو رہا تھا, جاتے ہوئے جب ہم نے دیکھا وہ ذکر اللہ میں لگا ہوا تھا, عبادت اور طاعت میں لگا ہوا تھا, فرشتے اس کے لیے محل تیار کر رہے اور اس وقت وہ غفلت کا شکار ہے, معاملہ رک گیا. حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر ہم جو بھی رات اور دن ملے ہیں یہ سرمایہ ہے بہت قیمتی. اس سرمایہ کو اگر ہم سنبھال سنبھال کے عبادات میں طاعات میں اور صحیح انداز سے عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو منانے کے اندر استعمال کرتے ہوئے لے کر چلیں گے تو یہی شب و روز ہمیں ایسا ملیں گے کہ زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ کو پا لیں گے. تو حضرت شبلی نے جب, حضرت بایزید بستامی نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ یا رب مجھے کوئی ایسا قریبی راستہ بتائیے کہ جس کو میں طے کر کر آپ تک پہنچ جاؤں, تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا دع نفسک و تعال, اپنے آپ کو چھوڑ دو اور آ جاؤ, اپنی ذات کو مٹا دو, اپنی انا کو فنا کر دو, اپنا ارادہ, اپنا اختیار, اپنے دعوے, اپنے یہ سارے بھرم چھوڑ دو. دع نفسک تعال, بس اپنی انا کو فنا کرو, اپنی ذات کو اپنی انانیت سے خودی سے نکال لو. یہ انسان میں خودی ہوتی ہے نا میں, یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ بنی رہتی ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں. مٹا دے اپنی ہستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. یہ انا جب مٹتی ہے تو فنائیت جب انسان کو ملتی ہے پھر درویش خدا مست ایسے مٹ جاتے ہیں. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. تو پھر فنائیت جب انسان کو مل جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے محبت ملتی ہے, تعلق ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے, پھر راز و نیاز ملتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ملتی ہے. تو اس لحاظ سے حضرت نے فرمایا کہ انسان کسی بھی ایسی شخصیت کو اپنا طبیب بنا لے کہ جو اس کو صحیح راہ دکھا کر اس کے بیماریوں کا صحیح علاج کر کے. مشکل یہ بھی آ جاتی ہے کہ لوگ کسی سے بھی بیعت ہو گئے, بیعت ہونے کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس اب بیڑا پار ہے, کبھی کسی بات پہ ٹوک دو, روک دو, منع کر دو تو سمجھتے ہیں شاید میرے اوپر یہ کوئی سختی ہو رہی ہے. اس بیعت کا اور اس اصلاحی تعلق کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کا تزکیہ ہو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت اللہ تعمیر فرما لیا تھا دعا فرمائی تھی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم, پروردگار میری اس نسل کے اندر کوئی ایسا پیغمبر بھیجنا کہ جو آپ کی آیات ان پر تلاوت کرے, آپ کی کتاب ان کو سکھائے, حکمت یعنی احادیث مبارکہ ان کو سکھائے, ویزکیہم ان کو پاکیزہ کرے, ان کا تزکیہ نفس کرے, ان کو برائیوں سے نکال کر خوبیوں سے آراستہ کرے. تزکیہ نفس ہی اس کام کو کہا جاتا ہے. یہ تو تصوف کی محنت ہے, یہ تعلق جوڑ کے انسان کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی رہنمائی اور اپنے لیے اصلاح کے معاملات کراتا ہے تو یہ تزکیہ ہے. آدمی کو پتہ نہیں چلتا لیکن اس نیک صحبت کی بدولت انسان جھوٹ بولنا چھوڑ کے سچ بولنے پر آ جاتا ہے. پہلے اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں غیبت کر رہا ہوں, اب اس کو اتنا احساس ہوتا ہے کہ اب غیبت شروع ہو چکی ہے, برائی شروع ہو چکی ہے. پہلے وہ برائی کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا, اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ برائی برائی کیا ہے, برائی اس کو برائی لگنے لگتی ہے, اچھائی اچھائی لگنے لگتی ہے, اس کو اچھے برے میں تمیز شروع ہو جاتی ہے نیک صحبتوں کی برکت سے. پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلے تو وہ برائی کو برائی سمجھتا ہے, کرتا رہتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ بھی برائی سے بچنا شروع کر دیتا ہے کہ خامہ خواہ میں اپنی نیکیوں کو کیوں برباد کروں, بیٹھے بٹھائے محنت میں کروں اور برائیاں کر کے غیبتیں کر کے اپنی نیکیاں دوسروں کے کھاتے میں ڈال کے مجھے کیا ملے گا. پھر وہ غیبت سے بچتا ہے, بد نظری سے بچتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے. یہ تقویٰ بڑی پیاری چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی ہمیں اس کی قدر و منزلت ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اس کی قدر و منزلت ہے. تقوی کا مطلب ہے گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کو وقت پر انجام دے لینا. تقوی اردو میں اس کا معنی آتا ہے پرہیز کرنا, جس کو ہم پرہیزگاری کہتے ہیں. پرہیز کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ ہیں, جو برائیاں ہیں, جس سے بچنے کا اللہ پاک نے فرمایا کہ ان برائیوں سے بچ کے رہنا. اس طرح طبیب کسی مریض کو بتاتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں, ان سے بچنا. اس چیزوں سے بچنے کا نام پرہیز ہوتا ہے. ڈاکٹر نے فلاں فلاں چیزیں بتائی ہیں اور فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز بتایا ہے. اللہ پاک نے بھی ہمارے لیے عبادات, ہماری روح کی غذا بنائی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو گناہ تھے وہ ہمارے لیے نقصان دہ تھے, اس سے ہمیں پرہیز بتایا کہ فلاں فلاں کام مت کرنا اور فلاں فلاں کام کرتے رہنا. روح کی غذا بھی بتا دی اور روح کے لیے جو نقصان دہ چیزیں تھیں ان سے پرہیز بھی بتا دیا. اب جو بندہ ان چیزوں کے اوپر پابند ہو جاتا ہے, نیکیاں صحیح طریقے سے انجام دے لیتا ہے اور گناہوں سے بچ لیتا ہے, تو یہ پرہیزگار ہے. اسی پرہیزگار کو متقی کہا جاتا ہے. یہی متقی اللہ کا بھی محبوب ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہے. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز اور محترم وہ بندہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو, جو زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے, وہی اللہ کا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا تھا ان اول الناس بی المتقون. بڑی عجیب حدیث ہے کہ جب آپ ان کو یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے تو ساری نصیحتیں, وصیتیں, امتحانات ہونے کے بعد آخر میں آپ نے فرمایا تھا معاذ شاید کہ جب تم سال ختم ہونے پر واپس پلٹ کر آؤ گے تو شاید تمہارا گزر میرے بجائے میری قبر پر ہوگا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے رو دیے, آپ بھی آپ دیدہ ہوئے. اور اس وقت جو آپ نے بڑی پیاری خوشخبری سنائی, فرمایا کہ ان اول الناس بی المتقون. معاذ یہ جسمانی دوریاں قربتیں یہ تو ہوتی زمانے کا حصہ ہے, قریب رہنا, ساتھ رہنا, بچھڑنا, زندگی اور موت یہ تو دنیا کا حصہ ہے. ان اول الناس بی, مجھ سے نزدیک, مجھ سے قریب لوگوں میں وہ لوگ ہیں المتقون, جو پرہیزگار ہوں. من کانو حیث کانو, جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں. اس قدر عموم رکھ دیا آپ نے کہ جو بھی ہوں, صحابہ ہوں, غیر صحابہ ہوں, میرے دور کے ہوں, بعد کے دور کے ہوں, عرب کے ہوں, عجم کے ہوں, جو بھی ہوں, جہاں بھی ہوں. اللہ کی یہاں بھی قدر و منزلت پرہیزگار کی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو رتبے اور مقام ہے, جو قربت ہے روحانی لحاظ سے, جو قریب اور نزدیک ہے, پرہیزگار ہے. پرہیزگاری کی صفت انسان کو, نیک صحبت میں انسان بیٹھتا اٹھتا ہے تو گناہوں کی کدورت اس کے دل میں آتی ہے, نفرت آتی ہے, دوری آتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ انسان گناہ سے بچتا ہے تو لمحوں میں اللہ تعالیٰ کا قرب کا مرتبہ طے کرتا ہے. تو حضرت بایزید بستامی رحم اللہ کے سوال کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا دع نفسک وتعال, اپنی ذات کو بھلا دو, میری رضا میں راضی رہنے والے بن جاؤ, اپنی انا کو فنا کر دو, تو پھر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پھر بندے کی مرضی اللہ کی مرضی, اللہ کی مرضی بندے کی مرضی بن جاتی ہے, پھر بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی معنی میں عاجزی انکساری نصیب فرمایا, تکبر سے, بڑائی سے, ہر طرح کی خامیوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. اور حضرت نے فرمایا کہ اس بڑائی کا علاج یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت, کبریائی, اس کی شان کو انسان مستحضر رکھے. اور فرمایا کہ بڑوں کے سامنے چھوٹے اپنی اوقات بھول جاتے ہیں, استاد کے سامنے شاگرد مٹ جاتا ہے, باپ کے سامنے بیٹا چھپا ہوا ہوتا ہے, سورج کے سامنے ستارے اور چاند بالکل مان پڑ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کو ہمیشہ مستحضر رکھے کہ احکم الحاکمین ہے. کبریائی عظمت اسی کے لیے ہے, اس کی عظمت کو جب سامنے رکھے گا اپنی ذات فراموش ہو جائے گی. فرمانے لگے کہ جب یہ دھیان مستحضر ہو جاتا ہے پھر تو کوئی اس کی تعریف بھی کرے, کوئی اس کی خوبیوں کو اجاگر بھی کرے, انسان کو شرم آنے لگتی ہے. فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی چپڑاسی کی تعریف کوئی کرنے لگ جائے اس کے آفیسر کے سامنے, آفیسر موجود ہوں, صاحب موجود ہوں, چپڑاسی اور کوئی چوکیدار, اس کو کوئی سر سر کہنے لگ جائے اور اس کی عزت افزائی اور پذیرائی شروع کر دے, وہ گھڑوں پانی پڑ جائے گا کہ میرے صاحب کے سامنے کہاں مجھے سر کہہ رہا ہے اور کہاں یہ میرے اس طرح اتنی عزت دے رہا ہے میرے صاحب کے سامنے. تو بڑے کے سامنے چھوٹا اپنی حیثیت فراموش کر بیٹھتا ہے. ایک بزرگ تھے جن پر پنکھا جھلنے کے لیے خادم نے پنکھا جھلنا چاہا, انہوں نے روک دیا. تھوڑی دیر گزری, فرمایا کہ ہاں اب پنکھا جھل دو. پوچھا بھائی حضرت پہلے تو آپ نے سختی سے منع کیا, بہت شدت سے, اور بعد میں آپ نے اجازت دے دی. فرمایا کہ جس وقت میرے اوپر غلبہ تھا اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا, اس وقت پنکھا جھلنا مجھے ایسا برا لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے. پھر اس کیفیت سے جب میں نکل گیا تو اب پھر نارمل کیفیت میں آیا, تو اس وقت پھر میرے لیے گرمی تھی تو اس لیے پنکھا جھلوا لیا. اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا استحضار جب ہوتا ہے تو بندہ بالکل اپنے آپ کو حیض سمجھتا ہے، کم تر سمجھتا ہے ہر چیز میں. جو ایک صحابی تھے غلام کو مار رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے للکارے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اس سے بھی زیادہ قادر ہیں جتنے تم اپنے غلام پر قادر ہو. جیسے سنا کہ آواز حضور کی ہے، فوراً غلام کو آزاد کر دیا. آپ جب قریب پہنچے فرمایا کہ اگر تم اس غلام کو آزاد کرنے کے ذریعے اس معاملے کے تدارک اور تلافی نہ کرتے لفحت کا نار، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کا عذاب تجھے آ کر لپیٹ لیتا. اللہ اقدر علیک منک علیہ، وہ مارنے میں لگے ہوئے تو ظلم و تشدد ہو رہا تھا غلام پر، فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات تجھ پر زیادہ قادر ہے جتنا تو اس پر قادر ہے. تو جب آواز پہچان لی تو فوراً آزاد کیا، اس آزادی کے بلبوتے پر بچ گئے. فرمایا کہ اگر آزاد نہ کرتے تو یقیناً اللہ کی طرف سے عذاب کی آگ تجھے جلا کے جھلسا دیتی. تو جب بڑے کی شان و شوکت سامنے ہو پھر کہیں کا غصہ، کہیں کا گھمن، کہیں کی بڑائی، کیسا کوئی اپنے آپ کے اندر اترانا. پھر انسان اپنے مزاج کے اندر بالکل عاجزی انکساری کے ساتھ رہتا ہے، بندگی کے اوپر رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی کی کبریائی اس کے سامنے ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی عظمت شان نصیب فرمائے اور اپنی محبت اور تعلق نصیب فرمائے، اور ہمارے ظاہر اور باطن کو اللہ پاک سنوار دے. بیٹی کے رشتے کی دعا کی درخواست میں اللہ پاک کے صاحب جنہوں نے درخواست دی ان کی بیٹی کا رشتہ بھی اچھا سا ہو جائے، رزق میں خیر و برکت ہو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الأمي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.